پورے گروپ لشکر جنگوی، القاعدہ، طالبان، اور یا پھر ایک سسٹم کا نام جس سسٹم میں کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت صاحبان ایمان کو قتل کیا جاتا. اب یہ بالکل الگ سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں آج کے اپنے موضوع پر، اور وہ یہ ہے کہ دجال اور اس سے پہلے صوفیانی اس وقت کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سیریا میں جو ہونے جا رہا ہے اگر اسے ٹائم پہ کنٹرول نہ کیا گیا، یعنی ہماری ہمدردیاں، ہماری سمپیتھیز، ہماری ریلیز، ہمارا ایجوکیشن، ہماری پیٹیشن سیریا کے لیے بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایسا لگ رہا کہ وہاں صوفیانی آئے گا. چونکہ وہ والی حدیث کہ لیبیا اور تیونس سے فارغ ہونے کے بعد یہ وحشی اور جنگلی لوگ ایک بار سارے کے سارے سیریا میں پہنچائے گئے ہیں، امپورٹ کیے گئے، باہر سے آ کے امپوز کیا گیا. وہاں کے لوگ خود پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا، اور ان کا ایک ہی مشن. مگر صوفیانی میرا ٹاپک نہیں تھا، یہ تو ایک بات آ گئی دو دن کی وجہ سے. جو آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کربلا سے لے کر ظہور امام تک اس کے درمیان ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے وہ سائنس سامنے آ گئے تھے کہ معاویہ کیا کرنا چاہ رہا، وہ سلمان خاموش بیٹھے، آقا حسین یاد دلاتے رہے، یہ خاموشی کا وقت نہیں، تم میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر یہ پروٹیسٹ نہیں کیا تو یزید جیسا ظالم تمہارے سروں پہ آ جائے گا. اور پھر اس کی ڈیٹیل کل آئے گی. اسی طرح سے آج ویل امیر ہو کے بیٹھنا، چاروں طرف دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان مواقع پر جو مظلوم ہے اس کی مدد ہم کو کرنا. اب یہاں پہ ایک آخری بات میں کل کروں گا کہ امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر جو امام کی آرمی بنے گی، جس میں سیانہ ہے، جس میں ام خالد ہے، جس میں زبیدہ خاتون ہے، ابھی تو میں عورتوں کے نام لے رہا ہوں، اس آرمی میں 25 کوالٹیز ہونا چاہیے، اور ٹاپ آف دا لسٹ اس آرمی کی سب سے اہم خاصیت ان میں اپنی ماں کے آثار ہونا چاہیے، ان کے اندر اپنی ماں کا نیچر ہونا چاہیے. ہماری ماں کون بھئی؟ میری ماں کوئی اور ہے، آپ کی ماں کوئی اور ہے، ان کی ماں کوئی اور ہے، ان کی ماں کوئی اور، لیکن کوئی ایسی ہے جو ہم سب کی مشترکہ ماں، ام المومنین والمومنات. یاد رکھیے یہ بہت اہم جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. لشکر امام زمانہ کی سب سے پہلی خاصیت یہ بتائی گئی، ان میں اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی ایک خصوصیت تو آنا چاہیے. اچھا، خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے بات جب میری زبان پہ ایسا عظیم نام آ گیا، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین والمومنات، امام معصوم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، جو بہت سارے علماء جناب علی اکبر کے مصائب کے موقع پہ پڑھتے. جب علی اکبر کا مقابلہ اس شامی پہلوان سے ہوا تو آقا نے آ کے ام لیلہ سے کہا، لیلہ تم دعا کرو، اس لیے کہ خدا اپنی اولاد کے حق میں ماں کی دعا کو سب سے پہلے اور سب سے جلدی قبول کرتا. آپ حضرات کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب داؤد خلیفہ منصور کے قید میں چلے گئے اور ان کی ماں ام داؤد چھٹے امام کے پاس آئی کہ مولا میرا بیٹا مارا جائے گا، یہ ایسا ظالم ہے، آج تک جسے گرفتار کیا اس کو اس نے رہا نہیں کیا، تو امام نے عمل ام داؤد بتا کے کہا یہ عمل تمہیں کرنا، اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ اتنے جلدی قبول کرتا ہے، کسی اور سے یہ عمل نہ کروانا. مگر پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے جسے مرحوم آغا خوئی نے اور آیت اللہ سیستانی نے اور دیگر مراجع نے اپنی کتاب فتوے کی کتاب میں لکھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول، کوئی مومن ان کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں فلاں میری پرابلم ہے وہ کسی طرح سالو نہیں ہو رہے. آپ کوئی دعا بتائیے. پیغمبر نے دعا بتائی. پھر آیا یا رسول اللہ یہ دعا بھی میں نے کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیغمبر نے ایک اور عمل بتایا. پھر آیا یا رسول اللہ یہ عمل بھی میں نے کر لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیغمبر نے ایک وظیفہ بتایا. پھر آیا. غرض یہ کہ اتنی لمبی بات کہ یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے سارے میں نے دعائیں اور عمل کر لیے میرا پرابلم سالو نہیں ہو رہا. پیغمبر نے کہا تو جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ وہ تیرے حق میں دعا کرے. تیری ساری زندگی کی دعا ایک طرف, تیری ماں کا ایک جملہ تیرے حق میں قبول. کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا. پھر یہ لفظ آیا جو آغا سیستانی آغا خوئی امام خمینی کے فتوے کی کتاب میں. پیغمبر نے کہا تو کوئی بات نہیں ہے, ماں اور بیٹے کا رشتہ موت سے نہیں ٹوٹتا. ماں کی قبر پہ جاؤ اور ماں کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے ماں کے ذریعے سے دعا مانگو, اللہ تمہاری پریشانی فوراً دور کرے گا. اب یہاں پہ ابھی ایک جملہ میں نے کہا, میں اس کو ذرا سا چینج کر دوں. میں نے کہا کہ موت ماں اور بیٹے کے رشتے کو نہیں توڑتی, یہ غلط کہہ دیا. ماں کا ریلیشن اپنی اولاد سے ختم نہیں ہوتا زندہ ہو کے مر جائے. اولاد تو زندگی میں ہی ماں کو بھول جاتی ہے, موت کے بعد کی بات تو چھوڑیے. اور ماں کے حوالے سے ایک جملہ اور کہوں اور اس کے بعد, ابھی میں اپنے پاکٹس کو دیکھ رہا تھا, ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آ گیا. میرا دل چاہا کہ آج اسی کو اپنی مجلس کا اینڈ بنا کے اس پہ اپنی مجلس ختم کروں, یا بھی اتفاقاً پتا نہیں کب کا یہ پرچہ میری پاکٹ میں پڑا تھا. ابھی آپ کے سامنے اس کو میں کھول کے پڑھتا ہوں, لیکن آخری بات کر لوں پہلے. اور وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے آدمی کے سامنے ہیں اور اس کو نہیں معلوم ہوتا. مثلا مسجد النبوی میں گیٹ نمبر 3, مسجد النبوی مدینے کی مسجد, 74 گیٹ ہیں, 74. گیٹ نمبر 1 کا نام ہے باب السلام, نہیں 41, 74 نہیں 41, اور گیٹ نمبر 41 کا نام ہے باب بقی. پہلا دروازہ باب بقی لاسٹ, اس میں گیٹ نمبر 3 بہت اہم. اس دروازے کا نام ہے باب رحمت, رحمت کا دروازہ. اور اہم اس لیے کہ اس کی ہسٹری جو کتابوں میں آئی کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہر وقت کراؤڈڈ, اللہ کے رسول رسول اللہ بیٹھے ہوئے, ہر وقت مجمع رہتا. اور پیغمبر کا ایک طریقہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ سرف کرتے, جو پہلے آیا پہلے اس سے بات ہوگی, اس کو مسئلہ پوچھنا ہے تو ٹھیک, اسے کوئی دعا کروانا ہے تو ٹھیک, اسے رسول کی خدمت میں کوئی واجبات فطرہ زکات دینا ہے, لیکن سیکوینس لائن کیوں. مگر کچھ لوگوں کے ارجنٹ مسئلے ہوتے ہیں, فوراً ان کو پیغمبر سے اپنے مسئلے کا حل چاہیے. اگر کسی کا جوان بیٹا آئی سی یو میں ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, وہ اگر کیو میں آ کے کھڑا ہو جائے 3 گھنٹے کے بعد اس کا ٹرن آئے تیدے میں تو بیٹا مر جائے گا. تو ایسے بہت سے لوگ تھے ارجنٹ مسئلے. جیسے ٹریفک میں بھی ہم نے دیکھا کہ فائر بریگیڈ کے لیے ایمبولنس کے لیے خاص لائن بنائی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں. تو پیغمبر نے اپنی مسجد میں گیٹ نمبر 3 فکس کر دیا اور کہا کہ اس دروازے کا نام ہے باب رحمت, یعنی اس دروازے سے وہی آدمی آئے جس کا ارجنٹ مسئلہ ہو. جب وہ آئے گا تو پہلی ڈیوٹی مجمع کی کہ جیسے ہی کسی کو اس گیٹ سے آتا دیکھو فوراً اس کو راستہ دے دو. اور دوسری بات, جیسے ہی کوئی اس گیٹ سے انٹر ہوتا رسول اللہ اسے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ کیا, اس کے قریب آنے کا ویٹ بھی نہیں کرتے. ادھر اس نے اس گیٹ سے انٹری لی, ادھر رسول خدا نے اس کے حق میں دعا شروع کر دی کہ یہ ضرور ارجنٹ مسئلہ لے کے آ رہا. رحمت خدا بغیر مانگے ملتی, بغیر سوال کیے ملتی ہے, رحمت للعالمین کی دعا. تو یہ گیٹ نمبر 3 بہت امپورٹنٹ. مگر انفارچونیٹلی لیڈیز کو اس گیٹ سے انٹر ہی نہیں ہونے دیتے. گیٹ نمبر 3 ایسی جگہ پر ہے کہ مسجد النبوی میں جو لیڈیز کا حصہ ہے اس میں گیٹ نمبر 3 آتا ہی نہیں. اب میں نے دیکھا, ہمارے قافلے میں بھی ہوا, लेडीज खड़ी हुई कंप्लेन कर रही, देखिए इतना अहम दरवाजा कि उधर आपने कदम रखा, उधर रसूलुल्लाह ने आपके लिए दुआ की और हमें वहां नहीं जाने देते। और उनको ये नहीं पता होता कि जहां खड़े होके वो कंप्लेन कर रही है ओरिजिनल और एक्चुअल बाबे रहमत वही है, जहां पे आज बाबे रहमत है ये ओरिजिनल है ही नहीं। उस वक्त रसूलुल्लाह की मस्जिद इतनी बड़ी थी ही नहीं, हजरत बिलाल की अजान देने की जो जगह है ना उसके बिल्कुल पीछे असल बाबे रहमत था, वहां लेडीज को जाने देते। वही पे खड़े होके लेडीज कंप्लेन करती है, अफसोस हमें बाबे रहमत से एंट्री नहीं मिल रही, और जहां खड़े होकर वो ये कंप्लेन कर रही है वही बाबे रहमत है। लैक ऑफ नॉलेज उसी का नतीजा एक और चीज, और वो ये है कि जब हमारे काफिले हज और उमरे के लिए जाते, आज कल एक हदीस बहुत फेमस और पॉपुलर हो गई कि खाने काबा को देखकर पहली दुआ जो मांगोगे फौरन कबूल। लोग पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं कि क्या दुआ मांगना खाने खुदा। अब लोग हमारे साथ भी उमरा करते हैं और हज करते हैं, मौलाना खाने काबा कहां से नजर आ रहा है, पहली दुआ कहां पे मांगी जाती है, मौलाना बता दीजिए कहीं हम मिस ना कर जाए और आगे ना बढ़ जाए, क्यों तड़प रहे हो इतना, कहा काबे की पहली दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, कहा ये वादा है रसूल खुदा का कि काबे को देखकर जो दुआ मांगोगे अल्लाह उसे फौरन कबूल करेगा। मैंने कहा कि एक काबा आपके घर में भी और वहां के भी रसूल की यही हदीस है, बल्कि वो ज्यादा ऑथेंटिक है, इस खाने खुदा की हदीस तो वीक है वो ज्यादा ऑथेंटिक है कि तुम्हारे बाप और मां उनका चेहरा देखकर जो दुआ मांगोगे अल्लाह उसे फौरन कबूल करता। ये खाने काबा तुम्हारे घर में, पहला मसला मैंने क्या पढ़ा कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए वो आपके हक में दुआ करें, अब तो उसके भी बाद उनसे भी ना कहिए, खाली मां का चेहरा देखा और आपने दुआ मांगी दुआ फौरन कबूल, वही बेनिफिट मिलेगा जो अल्लाह के घर को देखने का बेनिफिट है वो अपनी मां का चेहरा देखने का। लेकिन आजकल सिला रहमी वालिदैन का एहतराम ये सारी चीजें हमारी लाइफ में से बिल्कुल निकल गई, और फिर हम कंप्लेन करते कि मौलाना 40 साल पहले का जमाना कितना अच्छा, आज हर वक्त टेंशन हर वक्त प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किए। जनाब खदीजा ताहिरा, अब ये जो अभी तक की बात हुई ये हर आदमी के लिए उसकी अपनी मां का मसला, अगर मुझे दुआ कबूल करवाना तो मैं कराची के बेवा शाह में अपनी मां की कब्र पे जाके दुआ मांगूंगा, और अगर आपको दुआ कबूल करवाना तो आप मसलन दारुसलाम के कब्रिस्तान में अपनी मां के कब्र पे जाएंगे, और आप मसलन मुंबासा के कब्रिस्तान में अपनी मां के कब्र पे जाएंगे, मेरी मां की खबर कहीं और आपकी मां की खबर कहीं और आप, लेकिन एक ऐसी मां है सारी उम्मत की जो हर मोमिन और मोमिना की मां है, उसकी खबर पे जाके दुआ मांग के देखो तुम्हारी दुआ कितनी जल्द कबूल होती। नहीं खाली इतनी सी बात नहीं, अब मेरी जेब में एक ऐसा पर्चा है कि आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना बहुत आता है, ये भी इतना बोसीदा हो गया है कि शायद कल तक पढ़ने के काबिल भी न रहे। ये एक आर्टिकल पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जंग, ये उसका आर्टिकल है, और चूंकि मैं इस वाकये को पर्सनली जानता हूं इसलिए भाई न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीजें आती है कुछ सही कुछ गलत, बहुत ही मुख्तसर एक बात अर्ज कर रहा हूं। और वो ये आर्टिकल क्या लिखा, आर्टिकल में ये लिखा कि बर्मा में जब कम्युनिज्म के मसालिम बढ़ गए तो सऊदी अरब ने बर्मा के मुसलमानों को इनडेफिनेट वीजा देकर अपने यहां बुलाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रशिया के अंदर कम्युनिज्म आया था तो वहां का एक इलाका था बुखारा, सेंटर था इस्लाम का, उस वक्त की सऊदी हुकूमत ने, उस वक्त ये शाह सऊद वाला सिस्टम नहीं था, उससे पहले ऑटोमन एम्पायर, उनको वीजा देकर बुलाया। वो लोग मदीने और मक्के में रहते, आज भी वो लोग बुखारी कहलाते हैं, बुखारा के रहने वाले बहुत सारे। अब बात हो रही है 13 साल के एक बच्चे की जिसका नाम है अमानुल्लाह, इसके पेरेंट्स बर्मा में, आपको मालूम है ना कि इस वक्त भी बर्मा में मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा, बर्मा में इसके पेरेंट्स मार दिए गए, ये 13 साल का यतीम बच्चा। خوش قسمتی سے اس کا نام اس لسٹ میں آ گیا جن کو سعودی عرب نے انڈیفینٹ ویزا دے کے بلایا. یہ تقریباً 25 منٹ کا آرٹیکل ہے, میں اس کو بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ کل ویز ڈے تو ہے لیکن مجلس بہت جلدی آ رہی ہے, اگر 5 منٹ میں زیادہ لے لوں تب بھی آپ اطمینان سے گھر پہنچ گئے, کل اپنے جاب کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. آپ منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ڈے, میں اپنے آپ سے کہوں گا بی کیئرفل. ابھی تو خیر یہ واقعہ سن لیجیے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کل تک یہ پیپر سیو رہے گا کہ نہیں. اب یہ 13 سال کا امان اللہ یتیم بچہ سعودی عرب آ گیا, اور عام طور پر اس ایج کے بچے دکانوں میں یا ورکشاپ میں ایز اے ہیلپر کام کرتے ہیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. تو اب یہ بچہ بھی مکے کے جو سب سے فیمس مارکیٹ تھی سوق اللیل, چھتا بازار صفا مروا کے بالکل سامنے, وہاں یہ ایک دکان میں کام کر رہا. اب یہ لکھتا کہ وہ دکان ایک جوئلر کی دکان تھی سونار کی, جو زیورات گولڈ گولڈ کے زیورات بنا تھا. آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں گولڈ کتنا بھاری, 22 کیرٹ اور کتنا بھاری بھاری زیور پہنا جاتا. چنانچہ یہ سونار کی دکان پہ کام کر رہا ایز اے ہیلپر, صبح سے شام محنت کرتا ہے, بس اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اس کی روٹی کا انتظام ہو جاتا. اب یہ لکھ رہا ہے یہ والی مارکیٹ مروا پہاڑی کے قریب تھی, دو پہاڑیاں نا صفا اور مروا, یہ مروا کے قریب تھی. میرا گلاس تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے اس لیے میں اس کو اتار کے پڑھتا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے, امان اللہ اس کا نام ہے, 13 سال اس کی ایج ہے, دکان چھوٹا بچہ کیا کرے گا, صفائی کر دیتا ہے, یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دی. وہ کہتا ہے کہ جس دکان میں میں نوکری کر رہا تھا, ملازم تھا, اس کے سامنے ایک بخاری کی دکان تھی, یعنی بخارا سے آیا ہوا ایک آدمی, اور وہ روزانہ اپنی دکان میں تلاوت قرآن کرتا تھا. ایک دن اس نے مجھے بلایا, ہماری دکان آمنے سامنے مجھے بلایا, یہ ہے فرائیڈے 6 اگست 2011 کا آرٹیکل, انٹرنیٹ پر بھی یہ اخبار ابھی موجود ہے آرکیو میں. اب یہ کہتے ہیں ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اپنی دکان کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آج میں اس دکان کی ریپیئر کرنا چاہ رہا تھا, میں نے ذرا سا اس جگہ زمین کو ڈگ کیا, مجھے ایک بڑی عجیب خوشبو آ رہی, یہ مجھے دھوکا ہو رہا ہے یا واقعی یہاں پہ ایسی کوئی خوشبو ہے اسمیل. امان اللہ کہتے ہیں وہ آدمی مجھ سے ریکنفرم کرا رہا ہے تو میں آگے بڑھا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے بھی ایک ایسی اسمیل اور خوشبو سونگی کہ زندگی میں آج تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی اسمیل بھی کوئی ہو سکتی. خیر ہم نے اس کو سونگا, پھر وہ آدمی جس کو ریپیئر کرنا تھا اس نے ریپیئر کی وہ دیوار اور بات ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ میں واپس آ کے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں, ابھی میں خالی 5 سیکنڈ خوشبو سونگ کے آیا ہوں, دکان پہ بیٹھا ہوں, میری دکان کا آنر آ گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا میرے بچے بڑے ہو گئے, وہ سب پروفیشنل بن گئے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکان میں نہیں بیٹھنا, ہمیں یہ کام نہیں کرنا, ہم پروفیشنل ہیں, ہم اپنا وہ کام کریں گے. تو بیٹا آج سے یہ ساری دکان میں تجھے دیتا ہوں, جو پروفٹ ہوگا 50% تیرا, 50% میرا. ابھی میں خوشبو سون کے آیا ہوں 5 سیکنڈ اور پہلی گڈ نیوز مجھے میرے مالک نے یہ دی تھی. سعودی عرب میں سونے کی دکان میں کتنا سونا ہر وقت رہتا, یعنی گولڈ. 13 سال کا بچہ 30 منٹ کے اندر ملینر بن گیا. ابھی واقعہ آگے بڑھ رہا, بالکل بس اینڈ پر ہوں. وہ کہتا کہ میں نے 1 مہینے کام کیا اور اسے اس کا 50% منافع دیا, وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ میرے 3 ورکشاپ یا کارخانے وہ بھی تم سنبھال لو. من 2 من سونے کا میں مالک بن گیا. خیر ابھی دیکھیے, اب یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں 13 برس کا ایک جھاڑو دینے اور کلینر ٹائپ کا بچہ، ایک دکان، 3 ورکشاپ، منو سونا، یہ سب بیٹھے بیٹھے مجھے ملا، آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی؟ تو یہی یاد آ رہا ہے کہ خوشبو جس وقت میں نے سونگی تھی. اب بات آگے بڑھتی، فرماتے ہیں کہ پھر وہ مالک، وہ بوڑھا آدمی مر گیا، اس کی ول میں لکھا تھا کہ یہ سب میں نے اس کو دیا ہے اور آج سے جو شیئر یہ میرا ہے جب میں مر جاؤں وہ بھی اس کا ہوگا. اب میں پورا 100% پورے شیئر کا مالک، پوری دکان کا مالک ہوں. پھر یہ ہوا کہ سعودی حکومت نے صفا اور مروہ کے سامنے ایکسٹینشن پلان بنایا، بازار کو توڑا. اب جب بازار کو توڑا تو میری دکان بھی آ گئی. اس کے بدلے حرم کے سامنے جو ہلٹن ہوٹل ہے اس کے اندر، اس دکان کے بدلے میں مجھے ایک بہترین دکان دی اور 2 دکانیں مکے میں دوسرے 2 علاقوں میں دی. ایک دکان کی 3 دکان ہو گئی، اور دکانیں بھی ایسی کہ ہلٹن ہوٹل کی دکان، اس کی مارکیٹ ویلیو یا گڈ ویل 1 ملین ریال کی. جب میری دکان خرید کے حکومت نے اس کو توڑا تو پھر میرے سامنے والی دکان جہاں میں نے خوشبو سونگی تھی اس کو بھی توڑا گیا. جب اسے توڑا گیا تو اس کے نیچے سے ایک پورا گھر نکلا اور جس میں سے وہی خوشبو نکل رہی تھی. میں نے گھبرا کے مکے کے پرانے لوگوں سے، میں تو برما سے آنے والا ایک ریفیوجی، پوچھا یہ کون سی جگہ؟ پتا چلا یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اور جو اس کے قریب سے گزرتا ہے، جو حاجت مانگتا ہے وہ حاجت اس کی پوری ہوتی. نہیں، حاجت مانگنا تو بہت بڑی بات، یہ بچے نے تو حاجت مانگی بھی نہیں، خالی وہ خوشبو سونگ. یعنی اس گھر کے قریب پہنچا، خالی اس گھر کی زمین پہ کھڑا ہوا. ایک غریب بچہ جو کلینر تھا، یہ کوئی لاٹری نہیں نکلی، کوئی جیک پاٹ نہیں نکلا، یہ ماں کی طرف سے، یہ خدیجہ طاہرہ کی برکت کا. 3 دکانیں، ہلٹن ٹاور کی ملین کی دکان، 3 ورکشاپ، منو سونا، اور سب کا میں مالک بن گیا صرف اس لیے کہ میں نے خدیجہ طاہرہ کے مکان کے قریب یہ خوشبو کو سونگی تھی. خدیجہ طاہرہ کا اسٹیٹس، اب پورا آرٹیکل ان کو پڑھنا، اور اردو جانتے ہیں وہ جا کے انٹرنیٹ پہ آرکائیو میں پڑھ لے، اس کی کئی باتیں میں نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دی. ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ، پروردگار کو اتنی پسند ہے خدیجہ کی وہ قربانی جس کا ڈیٹیل تذکرہ کل کے مجلس میں ہو، کہ آج بھی اگر آپ نام خدیجہ لے کر کوئی حاجت پیش کرے، جب ہماری عام سی گناہگار ماں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو فاطمہ سہارا جیسی معصومہ کی شبہ معصومہ ماں کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ کیسے رد ہو سکتی؟ اور ایک میری اسپیشل ریکویسٹ کہ جب کبھی آپ کو مکے جانے کا موقع ملے حج یا عمرے میں، جناب خدیجہ کا مکان ڈیمولش کر دیا گیا لیکن جگہ تو اب تک موجود ہے. اگرچہ آج کل انٹرنیٹ پہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر کی جو اسٹوری آ رہی کہ وہاں ٹوائلٹ بنائے گئے وہ غلط، ٹوائلٹ کے فوراً بعد جو الیکٹرک پول وہاں پہ تھا جناب خدیجہ کا گھر. میں نے جناب خدیجہ کا گھر اوریجنل حالت میں بھی دیکھا، جب ڈیمولش ہو رہا تھا تب بھی دیکھا، جب وہاں پہ وہ الیکٹرک پول لگایا گیا تب بھی دیکھا، اور ہر سال میں اپنے قافلے کو وہاں لے جاتا ہوں. اب جو مکہ نہیں گیا نہیں جا رہا ہے اس کی بات الگ، افسوس ان پر ہوتا. جو مکہ جاتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں اور سامنے 200 یارڈ کے فاصلے پر خدیجہ طاہرہ کا اتنا مقدس گھر ہے جس کی ایک اسٹوری تو ریسنٹ ابھی آپ نے سنی. اگر کوئی آپ کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس اصول پہ عمل کر کے دیکھیے. اور خدیجہ طاہرہ ہی کا دیکھیں، ماں کی ہیبٹس اولاد میں آتی، خدیجہ طاہرہ ہی کا یہ اصول ہے. جو خدیجہ کے قریب سے گزر گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، اور یہی پھر اولاد خدیجہ میں سلسلہ ایسا نظر آئے گا کہ جہنمی اگر حسین کے دامن کو تھام لیتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے، اور ود ان سیکنڈز، سال 2 سال 6 مہینے نہیں لگتے، تو خدیجہ طاہرہ کی خصوصیت ہے، یہ اولاد خدیجہ میں آپ کو نظر آئے گی. بھائی چوتھے امام نے شام کے مسجد میں جو خطبہ دیا تو خالی یہ نہیں کہا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، یہ بھی کہا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، ارے مجھے پہچانو میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. خدیجہ کی یہ خاصیت جو اہل بیت اطہار میں آپ کو اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ خود تین دن کے فاقے سے ہے اپنے سامنے کی روٹی سائل کو دے دیں، اور اس طرح سے بھی نظر آتی کہ خالی حر نے حسین کے سامنے پہنچ کے ایک جملہ کہا کہ اخطا تو یہ اپنا رسول اللہ، جہنمی ود ان سیکنڈ جنتی بنا. اور کیسا جہنمی! اب یہ جملہ بھی جناب حر کے لیے کہنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا، مگر صرف اتنی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عاشورے کی وہ 30 منٹ کی وہ ٹائم کیلکولیشن نہ ہوتی، یہ 30 منٹ کی مہلت نہ ہوتی جس میں حر وہاں سے یہاں آیا اور جہاد میں حصہ لیا، یہ 30 منٹ اگر یہ نہ ہوتے تو حر کون سی کیٹیگری میں آتا؟ لعن اللہ امتا قتلت کا، اس کیٹیگری میں آتا جس پر امام معصوم لعنت کر رہے ہیں. اور کون سی کیٹیگری میں آتا؟ اور زیارت عاشورہ کس کیٹیگری میں آتا؟ کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، لعن اللہ بنی امیہ قاطبہ، لعن اللہ عمر ابن سعد، لعن اللہ شمر. یہ زیارت عاشورہ میں جو آپ لعنت بھیجتے، کیا ہو اس میں نہیں آتا اگر وہ 30 منٹ نہ ہوتے؟ اور وہ 30 منٹ جس میں ہو صرف حسین کے پیر کو پکڑ کے جھکا اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے حر کو کہاں پہنچا دیا؟ لعن اللہ کی منزل والا کہاں پہنچا کہ امام معصوم حر کے قبر پہ جا کے کہتے بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو اے کربلا کے شہید. جس کے لیے لعنت کا فقرہ تھا اس کے لیے امام نے بے ابی انت و امی، کیونکہ یہ خدیجہ طاہرہ کی وہ خصوصیت ہے جو اولاد خدیجہ میں ہر جگہ نظر آئی، خاص طور پر حسین. بظاہر دیکھی کربلا کے واقعے میں حر پر کتنی بڑی رسپانسیبلٹی آتی ہے، حسین کو کوفے جانے سے عمر سعد نے نہیں روکا تھا، شمر نہیں آیا تھا اس وقت تک، حرمولہ نہیں پہنچا تھا، وہ کون تھا؟ مسافروں کا ایک قافلہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے مکے سے کوفے کی جانب جا رہا ہے، اور حر بیچ میں آتا ہے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، حاکم کا حکم آ گیا، میں آپ کو کوفے تو نہیں جانے دوں گا. یہ جملہ تو تمام ارباب مقاتل نے لکھا کہ ادھر حر نے حسین کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا اور ادھر محمل سے زینب کبریٰ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. میرے مولا نے زینب کو بچپنے سے کربلا کی تفصیل بھی بتائی تھی اور کربلا کے لیے ٹریننگ بھی دی تھی. ہے نا تاریخوں میں یہ ہے نا کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد میرا مولا زینب کو لے کے مکان کے سین میں اتنی دیر ٹہلتا ہے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے ہیں. ایک بار کہا کہ بابا آپ مجھے اتنا کیوں جلاتے ہیں؟ علی نے کہا آج یہ مشق کر لے، کل کربلا میں یہ مشق تیرے کام آئے گی. جب عباس نہ ہوگا اور اکبر نہ ہوگا تو زینب ہی کو، تو اس لوٹے گھر کا پہرا دینا ہے تو زینب کو کربلا کی ایک ایک ڈیٹیل پتا ہے. پتا تھا کہ جہاں ہمارے جہاں حسین کا راستہ رکھے گا وہ وہیں سے کربلا شروع ہوگی. ادھر حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، ادھر محمل سے زینب کبریٰ کے ماتم کی آواز بلند. کون ہے حر؟ حسین کا راستہ روکنے والا. کون ہے اور؟ زینب کبریٰ کو کربلا میں پہلی بار بلانے والا. کربلا میں لے کے ہو آیا، دریا کے قریب خیمے لگ رہے ہیں، کس نے کہا فرزند رسول میں دریا کے قریب تو آپ کے خیمے نہیں لگنے دوں گا؟ یہ حر ہے. کس کے خط پر عمر سعد آیا ہے؟ کس نے ابن زیاد کو خط پہ خط بھیجے حسین یہاں تک آ گئے ہیں؟ عمر صاحب، حرملہ، سنان، ایک ایک زیارت عاشورہ کا لعنتی یہ حر کے خط پہ آ رہا. سات محرم کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ صحرا کے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، حسین کے بچوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. اس میٹنگ میں کون کون بیٹھے تھے؟ جن کی رضامندی کے ساتھ، جن کی اپروول کے ساتھ دریائے فرات پہ پہرہ لگایا گیا. خود فوج یزید کا ایک سالار ہے، میٹنگ میں موجود ہے. کہیں نہیں ملتا کہ ان نے کوئی آبجیکشن کیا ہو یا اختلاف کیا ہو. پانی بند کرنے والوں میں ہر کا نام. آٹھ محرم کو حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے، آوازیں ہر بھی سن رہا، کوئی اثر نہیں ہوا. نو محرم تاسوا، ہر ایک کو معلوم ہے نو محرم کو عمر سعد نے تو جنگ شروع کر دی تھی، پہلا تیر بھی پھینکا تھا. آقا حسین نے عباس سے کہا تھا، عباس جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت مانگو، مگر اگر وہ ایک رات کی مہلت نہ مانگی جاتی تو کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور اس وقت تک ہمارے ساتھ کا ساتھی. بس ایک عاشور کی صبح آئی اور ایسی اور کی دنیا بدلی. میرے ایک بزرگ استاد کہا کرتے تھے، پتا نہیں انہوں نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا، جب عاشور کی صبح آ گئی دونوں فوجیں تیار ہو گئیں اور ایک مرتبہ خور اپنے خیمے میں گیا تاکہ فوجی لباس پہنے تلوار لگائے کہ اس کے کان میں کسی بی کے رونے کی آواز آنے لگی. گھبرا کے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، مگر ایک ہی جملہ سن رہا ہے، خور میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو میرے حسین کو یہاں لے کے آ گیا. بس ایک مرتبہ یہ رونے کی آواز اور ہور کی جو گویا دنیا بدل گئی، اس کا دل بدل گئی. عمر سعد کے قریب آیا، کہا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جنگ رک جائے؟ کہا کہ طریقہ تو کوئی نہیں ہے، بلکہ تو حسین کو یہاں لے کے آیا ہے تو پہلی جنگ تجھے کرنا. عمر سعد کے خیمے سے نکل کے اپنے خیمے میں آتا، ہور کا ایک دوست دیکھتا ہے، کہتا ہے ہور اس وقت تیرا فیس بالکل چینج نظر آ رہا، کیا سوچ رہا؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں جا کے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لوں. ہور کے دوست نے کہا کہ خبردار یہ غلطی نہ کرنا، حسین کے کیمپ میں نہ جانا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کائنات میں کوئی تجھے معاف نہیں کر سکتا، حسین بھی معاف نہیں کریں گے اور ادھر لشکر یزید سے بھی چلا جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا. ہور نے کہا کہ تو کچھ بھی کہتا رہے، مجھے یقین رحمت للعالمین کا بیٹا میری معافی کو ضرور قبول کرے گا. ہور کا دوست کہتا ہے کیسے ہو سکتا، جس کے گھرانے کی سیدانیوں کے تو نے رلایا، جس کے بچوں پہ تو نے پانی بند کیا، جس کے ننے ننے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، وہ تجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور ہور کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے پتا یہ رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے، یہاں پہ ہر ایک کے لیے معافی ہے. یہ کہہ کے چلا اور بیٹے اور غلام سے کہا تم بھی میرے پیچھے چلو. اب ایک بار لشکر یزید سے گھوڑے سوار آگے بڑھا، حسین کے لشکر کی جانب بڑھ رہا ہے. ہر ایک نے پہچان لیا، ہر ایک نے پہچان لیا، ارے یہ تو ہو رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن بس یہ منظر دیکھ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر نے آواز لگائی، یا اصحاب امام جلدی سے بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو ہر قریب آ کے کوئی نقصان پہنچا دے، ہم زندہ ہو اور بنی ہاشم کو نقصان پہنچے. اے حبیب اس وقت کتنا خیال ہے، مگر اس وقت کیا گزرے گی جب عباس کے بازو قلم ہوں گے، اکبر کے کلیجے میں برچی پیوست ہوگی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے، ارے اصغر کا ننا سا گلا چھلے گا. اور ادھر عباس، باب الحوائج، علمدار کربلا، بنی ہاشم کے نوجوانوں سے آواز دے کے کہتے ہیں ارے جلدی سے آقا حسین کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا قریب آ جائے، ہم زندہ رہیں اور آقا کوئی نقصان پہنچ جائے. ارے عباس ابھی حسین کی سلامتی کی اتنی فکر ہے، ارے تھوڑی دیر کے بعد آؤ، جب سلجنا سے میرا آقا زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گر رہا ہے. بنی ہاشم کے جوانوں نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا اور حبیب ابن مظاہر کے سعادیوں اور حسین کے اصحاب نے جوانا نے بنی عاشم کو گھیرے میں لیا، مگر آنے والا ہر قریب نہیں آیا، آنے والا ہر بالکل قریب نہیں آیا، ایک ڈسٹینس پہ رک گیا، گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ یا دنیا کے سب سے بڑے مجرم کو تیرے پاس آنے کی اجازت ہے؟ میں یہ جملہ سننا تھا، حسین نے کہا باس اپنی فوج کو روکو، بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے میں اکیلا جاؤں گا، اور یہ کہہ کہ حسین آگے بڑھے، ہر کے قریب پہنچے، ہر کے قریب پہنچے، ہر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ آقا گھوڑے سے اترتے، آقا کے پاؤں رکاب میں ہیں، اپنے سر کو حسین کے پیر پہ رکھا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اے میرے آقا تجھے تیری ماں فاطمہ سارا کا واسطہ، تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ ہے، میری خطا معاف کر دے۔ بھئی یہ سننا تھا، حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، ہر کو گلے سے لگاتے ہیں، پہلا جملہ تو یہ کہا، یا ہر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، گناہگار مجرم کیا کہہ رہا ہے، تو تو آج سے میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی، مگر ہر مجلس لمبی ہو گئی ہے تو اب غم کا بیان میں مختصر کر رہا ہوں، مگر ہو آج حسین بہت خوش ہے، اور حسین بہت شرمندہ بھی، خوش اس بات پر ہے کہ باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ گیا، اور شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل جب دشمن بن کے راستے میں ملا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا، اور رحمت للعالمین کا بیٹا، تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، ارے خالی پانی بھی نہیں دے سکتا، اور میں کیا کروں، اس وقت میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ میں جملہ سننا تھا، ہر کا سارا بدن کانپ اٹھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پتا ہے نا کہ میں ہی مجرم ہوں، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، آقا اپنے اسی گناہ کو معاف کرانے آیا ہوں، اور سب سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے دے۔ حسین نے کہا، ہر میں اپنے مہمان کو کبھی بھی یہ زحمت نہ دیتا، لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی پہلے مرے گا، کوئی بعد میں مرے گا، جا میں نے تیری خواہش قبول کی، تیرے بیٹے کو اجازت دی۔ ہر کا بیٹا چلا، بوڑھے باپ نے کہا، اے میرے جوان بیٹے، ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ بیٹا گیا، جہاد کیا، بس آخری جملہ، اور ایک بار گھوڑے سے گرا، گھوڑے سے گرنا تھا، آواز دیتا ہے، یا ابتا ادرک نہیں، بابا ذرا میری مدد کو آئیے۔ یہ جملہ سننا، ایک بار ہر طرف کے کھڑا ہو گیا، کہا آقا بس اتنی اجازت دیجئے کہ جوان بیٹے کے سرانے پہنچ جاؤں۔ حسین نے کہا، نہیں ہر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو، میں جا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو، میں جا رہا ہوں، اور دوسری بات یاد رکھو، بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتے، بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے ہیں، تم یہاں آرام کرو، یہ لاشا میں لے کے آتا ہوں۔ میں میرا آخری جملہ آپ سمجھ گئے نا، ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا، مولا جب ہر کا بیٹا زمین کربلا پر ایڑیاں لگا رہا ہے تو کہا گیا بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، اور جب 18 سال کا جوان گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، ہائے اس بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا کیسے اٹھا۔ اجركم لله الا ولعنه الله الا اعدائهم اجمعين۔ پروردگارا حسین کی اس بارگاہ کا واسطہ جس میں اور جیسا گناہگار بھی معاف کر دیا گیا، خدا بندہ جتنے مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں موجود ہیں، رحمت للعالمین کیسے بیٹے خدیجہ طاہرہ، کیسے فرزند میرے مظلوم آقا حسین کا واسطہ، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری عادتوں کو پورا کر دے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدا بندہ بندہ حبیب ابن مظاہر اور خود کی طرح ہمیں حسین اور مقصد حسین کا وفادار بنا. ہمارے یہ آنسو رومال سہارا میں جمع ہو کر قبر قیامت اور جنت تک ہر جگہ ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے. خدا بندہ آج بھی حسین کی محبت میں دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان پہ ظلم ہو رہا, خصوصاً سیریا, بحرین, سعودی عرب, افغانستان, پاکستان, عراق, خدا بندہ ان تمام مومنین کو اپنے حفظ ایمان میں فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, اور قیامت تک کے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.
Yeah.